بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے۔ آج ہم کتاب حصول پاکستان کا پارٹ 9 ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کے مصنف احمد سعید ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ 20 نومبر 1932 مولانا مظہر الدین، جمعیت العلماء کانپور، شفیع داؤدی سیکرٹری مسلم کانفرنس اور سر محمد یعقوب سیکرٹری آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ کمیونل ایوارڈ مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور خواہشات کے برعکس اور منافی ہیں۔ اس کے باوجود تینوں زمانے کمیونل ایوارڈ کو قبول کرنے کا اعلان کیا۔ بنگال کے اخبار اسٹار آف انڈیا نے اپنے ایک اداریہ میں کمیونل ایوارڈ پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے لکھا کہ خواہ اعداد و شمار کسی بھی صورت میں پیش کیے جائیں، یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ بنگال کے مسلمانوں کو اتنی نمائندگی نہیں دی گئی جتنا کہ ان کا حق ہے۔ اگرچہ آل انڈیا مسلم لیگ اس دور میں دو حصوں میں بٹ چکی تھی، لیکن دونوں گروپوں نے کمیونل ایوارڈ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ میاں عبدالعزیز صدر آل انڈیا مسلم لیگ نے اجلاس کلکتہ 1933 میں کمیونل ایوارڈ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود ملکی مفاد کے پیش نظر اسے قبول کرنے کا اعلان کیا۔ مسلم لیگ ہدایت گروپ کے صدر حافظ ہدایت حسین نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر کسی قوم کو کمیونل ایوارڈ کے خلاف شکایت ہو سکتی ہے تو وہ مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے حب الوطنی کے تحت اسے مسترد نہیں کیا۔ اسی اجلاس میں مولوی شفیع داؤدی نے ایک قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ اگرچہ کمیونل ایوارڈ مسلمانوں کی توقعات پر پورا نہیں اترا، لیکن مسلمانوں نے ملک کے مجموعی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو قبول کیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی کمیونل ایوارڈ کے متعلق یہی نظریہ تھا کہ اس کو متبادل تجاویز پیش ہونے تک قبول کر لیا جائے۔ 4 فروری 1935 کو مرکزی اسمبلی میں جوائنٹ پارلیمانی رپورٹ میں ترمیم پیش کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ہمارے ہندو دوست کمیونل ایوارڈ سے مطمئن نہیں، میں انہیں بتلا دوں کہ مسلمان بھی اس فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ان کے تمام مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا۔ جہاں تک خود میرے نظریات کا تعلق ہے، میں خود بھی اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ آپ نے آخر میں کہا کہ میری عزت نفس اس وقت تک مطمئن نہیں ہوگی جب تک ہم خود ہی اپنے طور پر متبادل تجاویز تیار نہ کریں۔ ادھر کانگریس نے تو کمیونل ایوارڈ کو جمہوریت کے اصولوں کے منافی اور ہندوستان کی وحدت کے لیے زہر قاتل قرار دے کر مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ تیسری گول میز کانفرنس کا اجلاس 17 نومبر تا 24 دسمبر 1932 تک جاری رہا۔ کانگریس اور لیبر پارٹیز میں شریک نہیں ہوئیں۔ مسلمان حزب سابق اس مطالبے پر اصرار کرتے رہے کہ مجوزہ وفاق میں اضافی اختیارات صوبوں کو ملنے چاہیے۔ حکومت برطانیہ نے تینوں کانفرنسوں کی سفارشات پر مبنی ایک وائٹ پیپر جاری کیا جسے بعد میں سلیکٹ کمیٹی کے سپرد کیا گیا۔ نومبر 1933 میں کمیٹی نے اپنی رپورٹ شائع کی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے اسی بل کو پاس کیا اور 24 جولائی 1935 کو ہندوستان کا نیا آئین معرض وجود میں آ گیا۔ قانون حکومت ہند 1935۔ مونٹیگو چیمسفرڈ اصلاحات 1919 کی دفعہ 84 کے تحت 1927 میں سائمن کمیشن کا تقرر عمل میں آیا۔ اس کمیشن کا ہندوستان میں ہر جگہ بائیکاٹ کیا گیا۔ اسی زمانے میں ہندوستان کے سیاسی مسائل کے حل کی خاطر نہرو رپورٹ 1928 میں تیار ہوئی جس نے ہندو مسلم مسائل کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیا۔ قائد اعظم نے دہلی تجاویز اور 14 نکات 1929 پیش کیے، لیکن ہندوؤں نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دریں اسنا 1930 میں سائمن کمیشن رپورٹ شائع ہوئی۔ ادھر گول میز کانفرنسوں 1931 تا 1932 کا سلسلہ جاری ہوا جس کے نتیجے میں کمیونل ایوارڈ معرض وجود میں آیا۔ برطانوی حکومت نے گول میز کانفرنسوں کی سفارشات پر مبنی ایک کرتاس عبیز وائٹ پیپر شائع کیا جسے 1933 میں برطانوی پارلیمنٹ کی مشترکہ منتخبہ کمیٹی کے سپرد کیا گیا۔ اس کمیٹی نے مسلسل 18 ماہ کام کیا اور اس دوران اپنے 59 اجلاس منعقد کیے۔ منتخبہ کمیٹی کی سفارشات پر مبنی ایک بل 5 فروری 1935 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ اس بل پر دارالعلوم اور دارالعمرہ میں بل ترتیب 43 اور 13 دن بحث ہوئی۔ قانون حکومت ہند 1935 سب سے طویل ترین بل تھا جو پارلیمنٹ نے پاس کیا۔ اس قانون کی مندرجہ ذیل خصوصیات تھیں: نمبر 1، آل انڈیا فیڈریشن کا قیام۔ نمبر 2، مرکز میں نیم ذمہ دارانہ حکومت کا قیام، نمبر 3 صوبائی خود مختاری، نمبر 4 گورنروں اور گورنر جنرل کے خصوصی اختیارات، نمبر 5 فیڈرل کورٹ، فیڈرل ریلوے اتھارٹی، ریزرو بینک آف انڈیا، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا قیام، آل انڈیا فیڈریشن کا قیام۔ اگرچہ گول میز کانفرنسوں کے دوران دیسی ریاستوں کے نمائندوں نے اصولی طور پر مجوزہ فیڈریشن میں شمولیت پر آمادگی کا اظہار کیا تھا، مگر بعد میں انہوں نے مختلف وجوہ کی بنا پر ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ 1935 کے قانون حکومت ہند کے تحت اختیارات کو وفاقی، صوبائی اور مشترکہ امور میں تقسیم کیا گیا۔ صوبوں میں دو عملی نظام ختم کر کے اسے مرکز کے سپرد کیا گیا۔ قانون کے تحت دفاع امور خارجہ، مذہبی اور قبائلی امور کو مرکزی حکومت کے سپرد کیا گیا، جن کا انتظام گورنر جنرل اپنے مقرر کردہ سیکرٹریوں کی مدد سے چلاتا تھا۔ باقی تمام وفاقی امور وزراء کو منتقل کر دیے گئے، جو اپنے کاموں کے لیے اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے۔ وفاقی اسمبلی، قانون کے تحت مرکزی اسمبلی جو کہ دو ایوانوں، کونسل آف اسٹیٹ اور وفاقی اسمبلی پر مشتمل تھی، قائم کی گئی۔ وفاقی اسمبلی کے ممبران 5 سال کے لیے منتخب کیے جاتے تھے۔ اسمبلی کے کل ارکان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 375، برٹش انڈیا 250، دیسی ریاستیں 125 مقرر کی گئی۔ اسمبلی کا اجلاس سال میں ایک مرتبہ بلانا ضروری تھا۔ ہر ایوان اپنا صدر اور نائب صدر خود منتخب کرتا تھا۔ گورنر جنرل کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اسمبلی کی میعاد بڑھا سکے۔ مرکزی اسمبلی مکمل طور پر خود مختار نہیں تھی۔ اول تو چند امور کے متعلق قانون بنانے کے لیے گورنر جنرل کی پیشگی اجازت ضروری تھی۔ گورنر جنرل کو اس بات کا حق حاصل تھا کہ وہ اسمبلی کے پاس کردہ قوانین کو ویٹو کر سکے۔ کچھ امور ایسے بھی تھے جن پر نہ تو مرکزی اور نہ ہی صوبائی اسمبلیاں قانون سازی کا کام کر سکتی تھیں۔ اسمبلی کو اس بات کا بھی اختیار حاصل نہیں تھا کہ وہ 1935 کے ایکٹ میں ترمیم کرے۔ بجٹ میں 80% امور ایسے تھے جن پر رائے شماری نہیں ہو سکتی تھی۔ ایوان بالا، کاؤنسل آف اسٹیٹ، ایک مستقل ادارہ تھا جس کے ایک تہائی ارکان ہر 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتے تھے۔ اس کے ارکان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 260، برٹش انڈیا 156، دیسی ریاستیں 104 مقرر کی گئی۔ برطانوی ہند سے نمائندے منتخب ہو کر آتے تھے، جبکہ دیسی ریاستوں کے نمائندے حکمرانوں کے نامزد کردہ ہوتے تھے۔ گورنر جنرل کے اختیارات، گورنر جنرل جو کہ تاج برطانیہ کا مقرر کردہ ہوتا تھا، اس آئین میں امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ اسے بے شمار اختیارات سے نوازا گیا تھا۔ اسے مندرجہ ذیل خصوصی اختیارات حاصل تھے: نمبر 1 وفاقی حکومت کی مالیاتی ساکھ، نمبر 2 ہندوستان میں امن عامہ کا قیام، نمبر 3 اقلیتوں کے جائز حقوق کا تحفظ، نمبر 4 سرکاری ملازمین اور ان کے حقوق کا تحفظ، نمبر 5 برطانوی مال کے خلاف امتیازی ٹیکس کو روکنا، نمبر 6 ہندوستانی ریاستوں کے حقوق کا تحفظ۔ مندرجہ ذیل امور میں وہ اپنی کابینہ کے مشوروں کا بھی پابند نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 1 وزراء کی کونسل مقرر کرنا اور سبکدوش کرنا، نمبر 2 آرڈیننس جاری کرنا، نمبر 3 آئین کو معطل کرنا، نمبر 4 مرکزی اسمبلی کا اجلاس بلانا، ملتوی کرنا اور اسمبلی توڑ دینا، نمبر 5 صوبائی امور میں مداخلت کرنا، نمبر 6 اسمبلیوں میں کسی بھی بل پر بحث کو روکنا، اسمبلی کے پاس کردہ بلوں کو دوبارہ غور و خوض کے لیے واپس اسمبلیوں کو بھیجنا۔ گورنر جنرل کو دفاع، مذہبی اور قبائلی امور کا انچارج مقرر کیا گیا۔ ان امور کے انتظام کے لیے وہ کونسلر خود مقرر کرتا تھا۔ گورنر جنرل کو مرکزی اسمبلی کے صدر کے تقرر کی منظوری اور اس کی برطرفی کا اختیار بھی حاصل تھا۔ مالی معاملات میں بھی اسے بے پناہ اختیارات حاصل تھے۔ کوئی بھی ٹیکس اس کی مرضی کے بغیر نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہندوستان کے بجٹ کے 80% حصے پر اس کو مکمل اختیار حاصل تھا۔ ایکٹ کے تحت مختلف صوبوں میں گورنر جنرل کی مانند صوبائی گورنروں کو بھی بہت سے اختیارات حاصل تھے۔ ان کے خصوصی اختیارات میں صوبوں میں امن عامہ کا قیام، سرکاری ملازمین اور ان کے حقوق کا تحفظ اور اقلیتوں کے حقوق شامل تھے۔ فیڈرل کورٹ، ایکٹ کے تحت فیڈرل کورٹ قائم کی گئی، جس کا دائرہ اختیار برٹش انڈیا اور دیسی ریاستوں پر محیط تھا۔ فیڈرل کورٹ کے لیے ایک چیف جسٹس اور دیگر 6 جج مقرر کیے جاتے تھے۔ فیڈرل کورٹ کا جج 65 سال کی عمر تک کام کر سکتا تھا۔ وہ شخص جو ہائی کورٹ میں 10 سال تک پریکٹس کر چکا ہو یا کسی صوبائی کورٹ میں 5 سال تک جج رہ چکا ہو فیڈرل کورٹ کا جج مقرر ہو سکتا تھا۔ فیڈرل کورٹ کو براہ راست اوریجنل اور اپیلیں سننے کا اختیار حاصل تھا۔ فیڈرل کورٹ کو آئین کی تشریح اور صوبوں اور مرکز کے درمیان اختیارات کی دیکھ بھال کا کام سونپا گیا تھا۔ فیڈرل کورٹ کو یہ بھی اختیار حاصل تھا کہ وہ گورنر جنرل کو آئینی مشورہ دے، لیکن مشورے کو قبول کرنا یا مسترد کرنا گورنر جنرل کی مرضی پر منحصر تھا۔ انڈیا کونسل کا خاتمہ۔ 1935 کے قانون حکومت ہند کے تحت سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کونسل، جو کہ 1858 کے قانون کے تحت قائم ہوئی تھی، توڑ دیا گیا۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ کی مدد کے لیے مشیر مقرر کیے گئے، جن کے مشوروں کو قبول کرنا یا رد کرنا مکمل طور پر اس کی مرضی پر منحصر ہوتا تھا۔ اگرچہ قانون حکومت ہند 1935 بسیار جد و جہد اور طویل غور و خوض کے بعد معرض وجود میں آیا، لیکن یہ قانون ہندوستانیوں کے کسی ایک طبقے کی خواہشات پر پورا نہ اتر سکا۔ قانون نے ہندوستانیوں کو کوئی خاص اختیارات منتقل نہیں کیے۔ گورنر جنرل اور صوبائی گورنروں کو اس قدر اختیارات دیے گئے کہ جن کے سبب مرکزی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں صحیح معنوں میں قانون ساز ادارہ نہ بن سکیں۔ ریاستوں کے ساتھ ترجیحی سلوک روا رکھا گیا، انہیں خاص مراعات و حقوق دیے گئے۔ ایک طرف تو ان کے رقبے سے زیادہ کی نمائندگی دی گئی، دوسری طرف برٹش انڈیا کے نمائندے تو منتخب ہوتے تھے، جبکہ ریاستوں کے نمائندے ان کے حکمرانوں کے نامزد کردہ ہوتے تھے۔ چونکہ دیسی ریاستوں کے حکمران پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے تحت ہوتے تھے، اس لیے ریاستوں کے نامزد کردہ ارکان ہمیشہ حکومت کی وفاداری کا ثبوت مہیا کرتے رہتے۔ آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے اس ایکٹ پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے سلسلے میں ایک قرارداد میں اس بات پر سخت اعتراض اور احتجاج کیا کہ ملک کی تمام جماعتوں کی مسلسل نامنظوری کے باوجود بھی اس قانون کا جبرن نفاذ عمل میں آ رہا ہے۔ لیگ نے قانون کی وفاقی اسکیم کو برٹش انڈیا اور دیسی ریاستوں دونوں کے حق میں مضر اور مہلک بتایا، جس کا اصل مقصد ہندوستانیوں کو مکمل ذمہ دار حکومت دیے جانے کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا تھا۔ لیگ کی رائے میں اگرچہ ایکٹ کی صوبائی اسکیم میں بہت سے قابل اعتراض نکات شامل تھے، تاہم ملک کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے جس حد تک فائدہ اٹھانا ممکن ہے اٹھایا جائے۔ قائد اعظم نے ایکٹ کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 1935 کی اسکیم بالکل ناکارہ، بنیادی طور پر غلط اور مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ مولوی فضل حق نے کہا کہ اس ایکٹ کے تحت نہ تو مسلم راج اور نہ ہی ہندو راج قائم ہوا، بلکہ برطانوی راج قائم ہوا ہے۔ کانگریس نے ایکٹ کے دونوں حصوں کو مسترد کرتے ہوئے ایک قرارداد میں کہا کہ ایسا کوئی بھی آئین ناقابل قبول ہے جو ہندوستانی عوام کے اختیارات اعلیٰ کو سلب کرتا ہو اور انہیں اپنے اقتصادی اور سیاسی مسائل کے حل کے اختیار سے محروم کرتا ہو۔ پنڈت نہرو نے ایکٹ کو ایک ایسی مشین سے تشبیہ دی جس میں انجن تو کوئی نہ ہو مگر برقے موجود ہوں۔ کانگریسی راج 1937 تا 1939۔ نواب وقار الملک نے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے افتتاحی اجلاس میں اپنی صدارتی تقریر میں اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اگر ہندو برصغیر میں برسر اقتدار آ گئے تو وہ مسلمانوں سے اورنگزیب کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ نواب صاحب کی یہ پیشن گوئی 1937 میں صحیح ثابت ہوئی، جبکہ کانگریس نے 8 صوبوں میں وزارتوں کی تشکیل کے بعد مسلمانوں کے تہذیب و تمدن، ثقافت، زبان اور مذہب کو مسخ اور تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ قانون حکومت ہند 1935 کے تحت فروری مارچ 1937 میں ہندوستان میں منعقدہ انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے حصہ لیا۔ انتخابات سے قبل دونوں جماعتوں کے جاری کردہ منشوروں میں کوئی خاص فرق موجود نہیں تھا۔ مسلم لیگ کے منشور کا یہ خلاصہ تھا: مسلمانوں کے مذہبی حقوق کی حفاظت، تشدد آمیز قوانین کی تنسیخ کی کوشش، ہندوستان کے مفاد کے منافی ان تمام قوانین کی مخالفت جو افراد کے بنیادی حقوق پر اثر انداز ہوتے ہوں، نسم و نسق کا خرچ گھٹانا اور بچت کو تعمیری کاموں پر صرف کرنا، ہندوستان کے فوجی بجٹ میں کمی اور فوج میں ہندوستانیوں کی شمولیت، صنعتوں کا فروغ، دیہاتی آبادی کی اقتصادی، معاشرتی اور تعلیمی بہبود کی کوشش، ابتدائی تعلیم عام اور لازمی کرنا، اردو زبان اور رسم الخط کی حفاظت کرنا، ملک کے مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانا، ملک میں صحیح رائے عامہ اور عام سیاسی بیداری پیدا کرنا، اس کے علاوہ لیگ نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ مجالس قانون ساز میں کانگریس کے ساتھ اشتراکی عمل کرے گی۔ پروفیسر کوپلر نے بجا طور پر لکھا ہے کہ مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے معاشرتی اور سیاسی پروگراموں میں کوئی خاص فرق موجود نہیں تھا۔ کانگریس نے احمد آباد اور بمبئی کے ہندو سرمایہ داروں، وسیع پروپیگنڈا اور ہندو جاتی کے دیوتا ایم کے گاندھی کا سہارا لے کر الیکشن میں حصہ لیا۔ اس کے برعکس لیگ کی پشت پناہی کے لیے نہ تو سرمایہ دار اور نہ ہی اس کے پاس پروپیگنڈے کا کوئی مؤثر ذریعہ موجود تھا۔ ہندوستان میں لیگ کے پاس صرف ایک اخبار دی اسٹار آف انڈیا موجود تھا اور خود لیگ ابھی صحیح معنوں میں ایک عوامی جماعت کا روپ دھارنے میں مصروف تھی۔ کانگریس نے الیکشن میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے صوبائی اسمبلیوں کی 1585 نشستوں میں سے 711 حاصل کی تھیں اور اسے 5 صوبوں مدراس، یو پی، سی پی، بہار اور اڑیسہ میں مکمل اکثریت حاصل ہو گئی۔ بمبئی میں اگرچہ وہ واضح اکثریت حاصل نہ کر سکی لیکن اسمبلی میں چند حمایتی گروپوں کی مدد سے وہ حکومت بنا سکتی تھی، جبکہ لیگ اس انتخاب میں کوئی نمایاں کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اگرچہ الیکشن سے قبل ہی کانگریس اقتدار کے نشے سے چور چور تھی، لیکن الیکشن کے غیر متوقع نتائج نے کانگریسی لیڈروں کے ذہنی توازن کو درہم برہم کر دیا اور نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی ان کے اصل عزائم ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ کانگریس کے صدر سبھاش چندر بوس نے یہ اعلان کر دیا کہ اب کانگریس کا نعرہ کانگریس ڈکٹیٹرشپ ہونا چاہیے اور دوسری جماعتوں سے تعاون اور مخلوط حکومت کا خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ اسی سوچ کی عکاس تھا پنڈت نہرو نے ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے اعلان کیا کہ ہندوستان میں صرف دو جماعتیں ہیں، ایک کانگریس اور دوسری جماعت باقی جماعتوں کو ان کے پیچھے چلنا ہو ایک کانگریس اور دوسری حکومت باقی جماعتوں کو ان کے پیچھے چلنا ہوگا۔ قائد اعظم نے پنڈت نہرو کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں ایک تیسری جماعت بھی ہے جو کسی کے دباؤ میں آنے کو تیار نہیں۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت گورنروں کو اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے خصوصی اختیارات دیے گئے تھے۔ انتخابات کے بعد کانگریس نے وزارتوں کی تشکیل کو اس بات سے مشروط کیا کہ گورنر ان خصوصی اختیارات کا استعمال نہیں کریں گے۔ اس پر ایک سیاسی تعطل پیدا ہو گیا۔ وزیر امور ہند نے 18 اپریل 1937 کو دارالعمرہ میں اعلان کیا کہ چونکہ گورنروں کو یہ اختیارات ایکٹ کے تحت دیے گئے ہیں، اس لیے اس کے استعمال نہ کرنے سے متعلق وہ کوئی یقین دہانی نہیں کرا سکتے۔ جون 1937 تک یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ بلاآخر وائسرائے ہند لارڈ لنلیتگو نے ایک اعلان میں واضح کیا کہ گورنر روزمرہ معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ساتھ ہی اس نے اقلیتوں کو بھی یقین دلایا کہ حکومت ان کے حقوق و مفادات کی ہر قیمت پر حفاظت کرے گی۔ لارڈ لنلیتگو نے کانگریس سے اپیل کی کہ وہ حکومت بنانے میں حکومت کی مدد کرے۔ چنانچہ کانگریس ورکنگ کمیٹی نے 7 جولائی 1937 کو وزارتیں بنانے کا فیصلہ کیا۔ وزارت سازی کا معاملہ، الیکشن سے قبل یہ عام تاثر تھا کہ کانگریس اور لیگ دونوں مل کر مخلوط حکومتیں بنائیں گی، لیکن کانگریس کی غیر متوقع کامیابی نے تمام توقعات پر پانی پھیر دیا۔ یو پی میں وزارت سازی کے معاملے پر کانگریس نے اپنی مخصوص بنیا ذہنیت کا مظاہرہ کیا۔ مختلف وجوہات کی بنا پر یو پی کو ہندوستان میں خاص اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ اول یہ علاقہ 300 سال تک مغلیہ حکومت کے جاہو جلال کا مرکز رہ چکا تھا اور اس کے آثار یہاں کے چپے چپے پر موجود تھے۔ دوم، ہندوؤں اور مسلمانوں کے ملاپ سے ہندوستان کی تہذیب اور ادب نے یہاں فروغ پایا تھا۔ سوم، یو پی کے مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود تہذیب و تمدن، علم و ادب، قومی و ملی روایات میں ہندو مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ اسی صوبے میں ان کے 4 عظیم الشان تعلیمی ادارے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ، دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء مصروف عمل تھے۔ چارم یہ کہ صوبہ نہرو خاندان کا وطن ہونے کی وجہ سے کانگریسی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا، لہٰذا تمام ہندوستانیوں کی نظریں یو پی پر لگی ہوئی تھی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو معاملہ یہاں طے ہوگا اس کا عکس پورے بر اعظم پر پڑے گا۔ یو پی اسمبلی میں مسلمانوں کی تعداد 67 تھی، جن میں سے صرف ایک مسلمان کانگریسی ٹکٹ پر منتخب ہوا تھا۔ ابوالکلام آزاد نے چودھری خلیق الزماں، صدر یو پی مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کو مندرجہ ذیل شرائط لکھ کر بھیجی، جن کو قبول کر کے ہی مسلم لیگ کو وزارت میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ نمبر 1، یو پی مسلم لیگ کو توڑ دیا جائے۔ نمبر 2، مسلم لیگ پارلیمانی کمیٹی کے ممبران کانگریس میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 3، کانگریس کی مجلس عاملہ نے مختلف اسمبلیوں کے لیے جو ضابطہ عمل تیار کیا ہے اس پر نئے کانگریسیوں کو عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 4، مسلم لیگ پارلیمانی بورڈ توڑ دیا جائے گا اور آئندہ کسی انتخاب میں لیگ کو اپنے ٹکٹ پر امیدوار کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 5، اگر کانگریس نے کبھی وزارت یا اسمبلی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا تو ان ممبران کو بھی ایسا ہی کرنا ہوگا۔ یہ ذلت آمیز شرائط کسی بھی صورت لیگ کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ ان شرائط کا مقصد دراصل یہ تھا کہ چونکہ لیگ کا اصل زور یو پی میں تھا، اس لیے وہاں سے لیگ کا خاتمہ ہندوستان سے خاتمے کے مترادف ہوگا۔ خود ابوالکلام آزاد نے تسلیم کیا ہے کہ اگر یو پی مسلم لیگ کی پیشکش قبول کر لی جاتی تو مسلم لیگ پارٹی تمام عملی مقاصد کے لیے کانگریس میں ضم ہو جاتی۔ ہندوستانی سیاست کے تمام طالب علم جانتے ہیں کہ وہ یو پی ہی تھا جہاں سے مسلم لیگ کی تنظیم شروع ہوئی۔ مسٹر جناح نے اس صورتحال سے پورا کام لیا اور وہ حملہ شروع کیا جس نے بالآخر پاکستان کے قیام کی رہنمائی کی۔ خود ابوالکلام آزاد ان کی ہتک آمیز شرائط کو قائد اعظم نے یکسر مسترد کر دیا۔ کانگریس کی اس بنیا ذہنیت نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ بہت سے غیر ملکیوں اور چند ایک ہندوؤں نے بھی اس کی مذمت کی۔ سر پریسول نے اسے کانگریس کی بہت بڑی غلطی قرار دیتے ہوئے لکھا کہ دونوں جماعتوں کے معاشرتی اور سیاسی پروگراموں میں کوئی فرق نہیں تھا، اس لیے مشترکہ وزارتیں نہایت آسانی کے ساتھ کام کر سکتی تھیں۔ مسلمان بچہ طور پر یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ انہیں اقتدار سے صرف اس لیے محروم رکھا گیا ہے کہ کانگریس سراسر ایک ہندو جماعت ہے۔ ہندوستان اسٹینڈرڈ کے ڈاکٹر سنہا نے بھی کانگریسی رویے کی سخت مذمت کی اور لیگ کو وزارت میں شامل کرنے کے لیے اس کے مطالبات کو احمقانہ مطالبات کا نام دیا۔ ایک بہت بڑے کانگریسی توفیل احمد منگلوری نے تسلیم کیا کہ دونوں جماعتوں کے پروگرام یکساں ہونے اور انتخابات میں اشتراک عمل کے باوجود کانگریس نے اپنی اکثریت دیکھ کر اپنے وزراء میں مسلم لیگ کے لوگوں کو شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ جب مختلف صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم ہو گئیں تو جیسا کہ کانگریسی اخبار مدینہ نے لکھا تھا کہ ہندوؤں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اب ہندو راج کا آفتاب نکل آیا ہے، اس لیے انہیں مسلمانوں کے ساتھ حکمرانوں کا سا سلوک کرنا چاہیے۔ بندے ماترم کا ترانہ۔ کانگریس نے حکومت سنبھالتے ہی ترنگے کو قومی جھنڈا اور بندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیا اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی خاطر صوبائی اسمبلیوں اور ڈسٹرکٹ بورڈوں کے اجلاس بندے ماترم کے ترانے کے ساتھ شروع کرنے کے احکامات جاری کیے۔ یہ ترانہ ایک متعصب بنگالی ناول نگار بینکم چندر چیٹرجی کے ناول آنند مٹ مطبوعہ 1882 سے لیا گیا تھا۔ اس ناول اور ترانے پر ایک نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ناول مسلمانوں کے خلاف محض نفرت کا ایک پلندہ تھا، لیکن پنڈت جواہر لال نہرو نے بندے ماترم کو قومی ترانہ قرار دیا۔ اس نے قائد اعظم کو ایک خط میں لکھا کہ گزشتہ 30 برس سے بندے ماترم کا ترانہ ہماری قومی جد و جہد سے وابستہ چلا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی یادیں اور قربانیاں وابستہ ہو گئی ہیں۔ اس ترانہ میں ہندوستان کی مدح ستائش کی گئی ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اب تک کسی نے اس ترانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ گیت کے دو بند جو ورکنگ کمیٹی کی اجازت سے بطور قومی ترانہ آج کل پڑھے جاتے ہیں بالکل بے ضرر ہیں، اور ان میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو کسی کے لیے باعث آزر ہو۔ پنڈت نہرو کے اس دعوے کی حقیقت کا جائزہ لینے کے لیے ناول اور ترانہ پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ بنگال پر سراج الدولہ کی حکومت کا خاتمہ ہو جانے پر مرشد آباد کے نواب حکمران تھے۔ ناول کا ہیرو بھاوا نند مسلمانوں کی حکومت کا تختہ الٹنے کی خاطر فوج جمع کرتا ہے۔ اسی دوران مہندر سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے جسے وہ مسلمانوں کی حکومت کے خاتمے کے لیے مسلح بغاوت کا منصوبہ پیش کرتا ہے جو اس منصوبے کو ناقابل عمل بتلاتا ہے۔ اس پر بھاوا نند سخت غصے اور مایوسی کے عالم میں کہتا ہے کہ ہمارا مذہب تباہ و برباد ہو گیا، ہماری عزت و آبرو ختم ہو گئی، اس لیے جب تک ان نراشوں یعنی مسلمانوں کو یہاں سے نہیں نکالا جاتا اس وقت تک دھرم محفوظ نہیں۔ جب 7 کروڑ زبانیں نعرہ بلند کریں گی اور 14 کروڑ ہاتھ تلوار چلائیں گے، کیا تم اس وقت بھی وطن کو کمزور خیال کرو گے؟ مہندر اب بھی بھاوانند کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس پر بھاوانند نے اسے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ انگریز میدان جنگ سے فرار نہیں ہوتا، ہاں اس کی جان ہی کیوں خطرے میں نہ ہو، لیکن اگر مسلمان کو پسینہ آ جائے تو وہ میدان جنگ سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر بھاوانند اور مہندر جگت دھرتی کے بت کے سامنے حلف اٹھانے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں کا برہمچاری انہیں مسلمانوں کی آمد سے قبل مادر وطن کی شان و شوکت کا حال بتلاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک تہخانے میں جاتے ہیں جہاں کالی ماتا کا لباس سے محروم سیاہ خوفناک اوریا بت رکھا ہوا ہے۔ برہمچاری مہندر کو مخاطب کرتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں نے ماں کا کیا حال کر دیا ہے۔ اس کے بعد 10 بازوؤں والی ایک دیوی کے بت کی طرف اشارہ کر کے برہمچاری کہتا ہے کہ جب وہ اپنے دشمن کا سر کچل دیں گے تو ماں یعنی وطن پر جو یہ جوبن دوبارہ آ جائے گا۔ بھاوانند اور مہندر وطن کو دشمنوں یعنی مسلمانوں سے آزاد کرانے کے لیے ایک فوج تیار کرتے ہیں جس کا ہر سپاہی قسم اٹھاتا ہے کہ جب تک وہ دشمنوں کو ملک سے باہر نہیں نکالے گا اس وقت تک تمام دنیاوی تعلقات سے کنارہ کش رہے گا۔ قسم اٹھانے کے بعد ہر سپاہی بڑی عقیدت سے بندے ماترم کا ترانہ گاتا ہے۔ یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ بندے ماترم کا ترانہ 36 سطروں پر مشتمل ہے جس میں سے صرف 7 سطریں بنگالی زبان میں جبکہ سنسکرت کی 29 سطریں نہایت بھولے پن سے اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ لارڈ زٹلینڈ نے اس ترانے کے بارے میں وائسرائے ہند کو بجا طور پر لکھا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ گیت نہیں بلکہ اعلان جنگ ہے جو ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی قومی تحریک چلانے کی خاطر وضع کیا تھا۔ اگر صوبہ بہار کے کانگریسی وزراء یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بھجن عقیدت و محبت کے ساتھ گانا چاہیے تو ان کی بے خبری حد درجے افسوسناک ہے۔ یہ تو گویا وہی بات ہوئی کہ چیکو سلواکیا اور پولینڈ کے شہریوں کے باشندوں سے کہا جائے کہ وہ جوش مسرت سے اپنے دشمن یعنی ہٹلر زندہ باد کا نعرہ لگائیں۔ قائد اعظم نے بندے ماترم کو مسلمانوں کے خلاف نعرہ جنگ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے شرک کی بو آتی ہے۔ انجمن حمایت اسلام لاہور کے ترجمان اور ایک غیر سیاسی مجلہ حمایت اسلام نے بندے ماترم کے حوالے سے اسی دور میں لکھا تھا کہ ہمارا جو اختلاف ہے وہ محض اس لیے ہے کہ ہم اس ترانے کو مسلمان ہونے کی حیثیت میں کسی بھی طرح مسلمان کی زبان سے گانا جائز نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ اسلامی عقیدے کے قطن خلاف ہیں۔ لاہور ہی کا ایک اور مشہور ادبی اور قطن غیر سیاسی مجلہ ادبی دنیا بندے ماترم پر اس وجہ سے معترض تھا کہ وہ ایک صوبائی زبان بنگالی میں لکھا گیا تھا جس کا تخیل نہایت محدود اور تنگ تھا۔ ادبی دنیا نے علامہ اقبال کے قومی ترانے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کو تخیل اور زور بیان کے اعتبار سے بندے ماترم پر ترجیح دیتے ہوئے لکھا تھا کہ اس کی زبان عام فہم ہندوستانی ہے جسے پشاور سے کلکتے بلکہ سلہٹ اور دوسری طرف بنگلور سے سری نگر تک سمجھا جاتا ہے۔ واردھا تعلیمی اسکیم 1937 میں گاندھی نے نیا تعلیمی نصاب تیار کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر حسین کی زیر صدارت 10 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی جس کے 2 ارکان مسلمان تھے۔ کمیٹی جو کہ گاندھی کی رہنمائی میں کام کر رہی تھی December 1937 میں اس نے اپنی رپورٹ تیار کی جس کو واردھا تعلیمی اسکیم کا نام دیا گیا۔ اس اسکیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی نسل تیار کی جائے جو 2 قومی نظریے کے بجائے 1 قومی نظریہ یا متحدہ قومیت پر یقین رکھے اور ان کے مذہب تمدن ثقافت معاشرت اور روایات کو ختم کر کے ان کے ذہنوں پر ہندو ثقافت اور مذہب کی برتری کا نقش جما دیا جائے۔ اس تعلیمی اسکیم کے ذریعے 2 اہم مقاصد اہنسا اور نیشنلزم حاصل کرنا مقصود تھے۔ ان امور کی تشریح کے لیے نصاب تعلیم میں اکبر داروشکو مہاتما بدھ اور گاندھی کے قوائف زندگی شامل کیے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں اسلام کی بنیادی تعلیمات کے منافی تھیں۔ واردھا تعلیمی اسکیم میں موسیقی اور مخلوط تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا تھا۔ طلبہ کے لیے نئی کتاب کے زیر عنوان 5 کتابیں لکھوائی گئیں جن میں ہندو ثقافت اور تمدن کی خوبیوں کو زور دے کر بیان کیا گیا تھا۔ کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمان مشاہیر کا تذکرہ اس انداز سے کیا گیا جس سے مسلمان بچوں کے ذہن عقیدت و احترام سے خالی رہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا کہ حضرت محمد غار میں خدا کی عبادت کرتے تھے۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں اپنا کام شروع کیا اور 63 برس کی عمر میں دنیا سے سدھار گئے۔ اس کے برعکس ان کتابوں میں ہندو مذہب فلسفہ اور ان کے زماں کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا گیا تھا۔ 17 جولائی 1938 کو گاندھی نے روزنامہ اسٹیٹسمین میں بیان دیا تھا کہ مختلف طبقات اور مذاہب کے بچوں میں جو دوستی اور رواداری کی روح پیدا ہو رہی ہے اس کے پیش نظر اس بات کو سخت مہلک اور خطرناک سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ سکھایا جائے کہ ان کا مذہب دیگر مذاہب پر برتری رکھتا ہے۔ واردھا تعلیمی اسکیم میں گاندھی کی یہی سوچ کار فرما تھی۔ ظاہر ہے کہ جب مسلمان بچوں کو یہ سمجھایا جائے گا کہ تمام مذاہب سچے ہیں تو پھر اسلامی قوانین کی حفاظت، اسلامی تہذیب و تمدن کی حفاظت اور اسلامی حقوق کی حفاظت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتابوں میں اس بات کا بڑے شد و مد سے پرچار کیا گیا تھا کہ تمام اس مذاہب اصولی سچائیوں کے لحاظ سے یکساں ہیں، اس لیے نجات کے لیے کسی خاص مذہب کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ صوبہ سی پی برار میں واردہ تعلیمی اسکیم کی طرز پر ودیا مندر اسکیم جاری کی گئی، جس کا نام ہی مسلمانوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ دوسری تعلیمی نصاب کی کمیٹی کے تمام ارکان غیر مسلم تھے۔ اسکیم کے تحت دیہاتی علاقوں میں صرف انہی جگہوں پر اسکول کھولے جانے تھے جہاں کوئی صاحب دل خرچ کے لیے زمین وقف کر دے جس کی کم از کم سالانہ آمدنی 200 روپیہ ہو۔ دوسرے اسی گاؤں میں 1 میل کے اندر 40 قابل تعلیم لڑکے لڑکیاں مل سکیں۔ اسکیم کے تحت تعلیم مادری زبان میں دی جانی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو مجبوراً مراٹھی یا ہندی زبان میں تعلیم حاصل کرنا ضروری تھا۔ مسلمانوں نے اس اسکیم کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ نیز اسکیم اور نصاب میں اس طرح کی تبدیلی کی جائے کہ مسلمان بچے اردو میں تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن مسلمانوں کے ان مطالبات کو درخور اتنا نہ سمجھا گیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو جنوری 1947 میں ناگپور کے سیکرٹریٹ کے سامنے قانون شکنی تحریک کا آغاز کرنا پڑا۔ یہ اسکیم کانگریس کے سیاسی پروگرام کا ایک حصہ تھی، جس کا اصل مدعا یہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی نسل تیار کی جائے جو اپنے تہذیب و تمدن، مذہب، ثقافت اور مذہبی شعار سے بالکل بیگانہ ہو۔ مسلمانوں کے لیے واردہ اسکیم کس قدر خطرناک اور تباہ کن ثابت ہونی تھی، اس کی ایک ہلکی سی جھلک مولوی عبدالحق کے گاندھی کے نام مندرجہ ذیل خط سے بخوبی نظر آتی ہے۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ میری انجمن کا ایک نمائندہ قصبہ پانڈھا ماں ضلع چھنڈواڑا کے مدرسے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسکول کے آغاز پر بیشتر ہندو اور مسلمان لڑکے سرسوتی کی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا کر رہے ہیں۔ مسلمان بچے ان مدرسوں میں پڑھ کر سلام تک بھول گئے ہیں اور وہ السلام علیکم کے بجائے نمستے اور رام جی کی جے کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی تمام جماعتوں نے واردہ تعلیمی اسکیم کو مسلمانوں کے لیے مضر، نقصان دہ اور ناقابل قبول قرار دیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ ورکنگ کمیٹی نے 2 جولائی 1947 کو قائد اعظم کی زیر صدارت ایک قرارداد میں واردہ تعلیمی اسکیم کو مسترد کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کے جذبات، نظریات اور مذہب کے منافی بتلایا، جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلم تہذیب و ثقافت کو بتدریج تباہ و برباد کر کے ہندو کلچر کو غالب کر دیا جائے۔ سید سلیمان ندوی نے کانگریس کی اس نام نہاد تعلیمی اسکیم کو اقلیتوں پر اکثریت کا روغن چڑھانے کی کوشش قرار دیا تھا۔ کانگریس کی حامی جمعیت العلماء ہند نے نہ صرف اس اسکیم کو مسترد کر دیا بلکہ مولانا احمد سعید نے 5 مارچ 1949 کو ایک جلسہ عام میں یہ دھمکی دی تھی کہ اگر کانگریس نے اس اسکیم کو مکمل طور پر نافذ کیا تو جمعیت سول نافرمانی سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ جسٹس پارٹی نے 30 دسمبر 1938 کو ایک قرارداد میں واردھا اسکیم کو تعلیمی نظام کے لیے مہلک قرار دیا تھا۔ اردو زبان۔ یوں تو اردو ہندی تنازع سید احمد خان کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، لیکن کانگریس کو اپنے 2 سالہ دور وزارت میں اپنے مکروہ عزائم کو عملی جامہ پہنانے کا سنہری موقع میسر آیا۔ گاندھی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ چونکہ اردو قرآنی حروف میں لکھی جاتی ہے، اس لیے مسلمان ہی اس کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ اردو عربی رسم الخط میں دائیں سے بائیں، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہے۔ زبان اور رسم الخط کا تحفظ دراصل تمدن اور کلچر کی حفاظت ہوتا ہے۔ تمام کانگریسی لیڈرز نے ہندی کا نعرہ بلند کیا۔ پنڈت نہرو، سبھاش چندر بوس، کھیرے وزیر اعلیٰ بمبئی اور راجندر پرساد سبھی نے ہندی کو ہندوستان کی مشترکہ زبان قرار دیا۔ کانگریسی حکومتوں نے اپنے اعلانات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے صوبہ مدراس کے 200 اسکولوں میں دیوناگری رسم الخط میں ہندی رائج کر دی۔ ادھر اڑیسہ کے وزیر تعلیم نے تمام صوبائی مدارس میں ہندی پڑھانے کے احکامات جاری کر دیے۔ حکومت کے تمام اعلانات، بیانات اور سرکاری اشتہارات ناگری رسم الخط میں شائع کیے جانے لگے۔ سی پی اسمبلی نے اپنی کارروائی کی روداد ہندی اور مراٹھی میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا، اور جب مسلمان ممبران نے اسے اردو میں شائع کرنے پر زور دیا تو ایک وزیر نے ایسا کرنے کو محض تزیے اوقات اور پیسے کا ضیاع قرار دیا۔ صوبہ یو پی کے سرکاری دفاتر اور عدالتوں میں جو زبان رائج کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں سے اردو کے مروجہ الفاظ نکال کر سنسکرت کے مشکل الفاظ شامل کیے جانے لگے۔ یو پی کے انسپکٹر اسکولز جب دوروں پر جاتے تو طلبہ سے ایسی زبان میں سوال پوچھتے جن میں ہندی کے مشکل اور غیر معروف الفاظ شامل ہوتے۔ ریڈیو پر خبروں میں عام فہم الفاظ کے بجائے سنسکرت کے الفاظ کی بھرمار کر دی گئی، اور تعلیم، آزادی، اعلان، مدعی، سیاسی، استقبال، معاشرتی بہبود، مجلس، عورت، مرد اور لیکن کے عام فہم الفاظ کی جگہ شکشا، سونترا، گھوشنا، تبادی، سواگت، سیوا سماج، سبھا، پرش، استری، پرش، استری اور پرنتو جیسے نامانوس الفاظ سننے میں آنے لگے۔ اس پر سہ روزہ مدینہ کو مجبوراً لکھنا پڑا کہ آج کل ریڈیو اسٹیشنوں سے جو خبریں اور مضامین نشر کیے جاتے ہیں ان میں بکثرت الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر اہل ذوق اپنے کان بند کر لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اخبار نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ زبان کے اس بے دردانہ قتل کی طرف اپنی توجہ مبذول کرے۔ کانگریس کے برسر اقتدار آنے کے بعد اردو زبان کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اسی دور میں بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اردو کو کانگریس کی دستبرد سے بچانے کی خاطر نہایت گرا قدر خدمات انجام دیں۔ انجمن ترقی اردو اور آل انڈیا مسلم لیگ میں اشتراک و اتحاد قائم ہوا، اور لیگ نے اپنے پلیٹ فارم سے اردو کے حق میں حسب سابق آواز بلند کی۔ 1937 میں لیگ کے اجلاس لکھنؤ کے موقع پر راجہ صاحب محمود آباد نے ایک قرارداد میں اردو بولنے والوں پر زور دیا کہ وہ اپنی زبان کے تحفظ اور ترقی کے لیے ہر مقام پر کوشش کریں۔ 1938 میں قائد اعظم نے نئی دہلی میں تقریر کرتے ہوئے ہندی کے جبری نفاذ اور اردو زبان کے خاتمے کے مہلک اثرات کے متعلق کہا کہ ہندی کا جبری نفاذ اسلامی تمدن اور اردو زبان کے لیے پیغام مرگ ہے۔ ایک اور تقریر میں آپ نے کہا تھا کہ اسکولوں میں ہندی پڑھائی جا رہی ہے، مسلمان بچے جب ہندو لٹریچر پڑھیں گے، ہندو فلسفہ پڑھیں گے تو سوچیں ان کی مذہبی، تمدنی اور معاشرتی حالت کیسی ہو جائے گی۔ کیا وہ برائے نام مسلمان بھی رہ جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اردو زبان مٹ جائے گی اور مسلمان اپنے تمام اسلامی خصائص کھو بیٹھیں گے۔ لیاقت علی خان نے 1939 میں دہلی اردو تنازع کے متعلق مسلمانوں کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے اس ہندوستان اور ہندوؤں کی خاطر عربی چھوڑی، ترکی چھوڑی اور وہ زبان اختیار کی جو اس ملک میں بنی اور جو کہیں نہیں بولی جاتی۔ اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم والمیک کی زبان بولیں۔ ہم ہندو مسلم اتحاد کی خاطر بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اب اور آگے نہیں بڑھیں گے۔ ہم اپنی آخری حد پر کھڑے ہیں، جسے ہم سے ملنا ہو یہاں آ کر ملے۔ پیر پور رپورٹ۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے مسلمانوں کی شکایت کا جائزہ لینے کے لیے 5 نومبر 1938 کو راجہ سید محمد مہدی آف پیر پور کی زیر قیادت ایک 8 رکنی کمیٹی، راجہ آف پیر پور، علی بہادر حبیب اللہ، حاجی رشید احمد، سید اشرف احمد، مولوی عبدالغنی، میاں غیاث الدین، ذاکر علی، حسن ریاض، سید تقی ہادی پر قائم کی تھی، جس نے پیر پور رپورٹ تیار کی۔ یہ تحقیقاتی رپورٹ 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلا حصہ فرقہ وارانہ مسئلے کے عمومی جائزے، دوسرا اختلافات کے اسباب، کانگریسی پالیسیاں، بندے ماترم، ترنگا، مسلمانوں کا لوکل باڈی سے اخراج، فرقہ وارانہ فسادات کے اسباب، کلچر اور زبان، اور تیسرا حصہ مدراس، بہار، اڑیسہ، سی پی، بمبئی اور یو پی میں مسلمانوں کی شکایات پر مشتمل تھا۔ پروفیسر کوپلر نے اس رپورٹ کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ نہایت قابلیت کے ساتھ اور مدلل پیرائے میں لکھی ہوئی رپورٹ ہے، جس میں مسلمانوں کی شکایات کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس میں کہیں بھی ضبط و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے پایا، اور جو کچھ لکھا گیا ہے بڑی احتیاط سے لکھا گیا ہے۔ شریف رپورٹ۔ صوبہ برار میں کانگریسی وزارت کے مسلمانوں پر مظالم کی تحقیقات کے لیے شریف رپورٹ صدر ایس ایم شریف بھی 3 حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلے حصے میں کانگریسی اصول اور اس کے قول و فعل میں تضاد، اور دوسرے اور تیسرے میں مسلمانوں پر جبر و استبداد اور سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی حق تلفیوں کا جائزہ لیا گیا تھا۔ سی پی میں کانگریس راج۔ حکیم اسرار احمد کریوی کی 860 صفحات پر مشتمل یہ کتاب صوبہ جات متوسط اور برار میں کانگریسی وزارت کے مظالم کی مستند تاریخ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب میں صوبہ میں امن و امان کی صورتحال، ہندوؤں کے ہاتھوں مسلمانوں کی تذلیل اور قتل عام، واردھا تعلیمی اسکیم، ودیا مندر اسکیم، صوبے کے مختلف سرکاری محکموں میں مسلمانوں کے ساتھ تعصب اور ناانصافی کی مثالیں باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ پیش کی گئی تھیں۔ مولوی اے کے فضل الحق نے کانگریسی وزارتوں کے متعلق ایک کتابچہ مسلم سفرنگز انڈر کانگریس رول جس کے بارے میں کانگریس نواز سہروزہ مدینہ نے 9 جنوری 1940 کو ان کے عائد کردہ الزامات پر تبصرہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو تسلیم کیا تھا کہ انہوں نے جن مظالم کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے بعض کے بیان کرنے میں مبالغہ آرائی ہے، مگر اکثر واقعات حرف بحرف صحیح ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کانگریس نے انان وزارت سنبھالی تو بعض ہندوؤں کو واقعی یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اب ہندو راج کا آفتاب نکل آیا ہے، انہیں مسلمانوں کے ساتھ حکمران قوم کا سا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ کانگریس کے صدر سے لے کر ایک معمولی کارکن تک سبھی اس دور میں یہ سمجھنے لگے تھے کہ اب مسلمانوں سے ہزار سالہ غلامی کے بدلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ 1938 کے آخر میں لکھنؤ کے ایک آزاد مزاج کانگریسی نے اپنے ایک بے تکلف مسلمان دوست سے کہا، ارے صاحب، میاں لوگ 1.5 برس ہی میں بوکھلا گئے، ہم کو دیکھیے، 700 برس تک مسلمانوں نے ہماری چھاتی پر مونگ دلی ہے مگر ہمارے دمخم میں فرق نہیں آیا۔ یہاں کانگریسی دور حکومت نے مسلمانوں کو درپیش مصائب کے بارے میں کانگریس اور اس کے نیتاؤں کی سوچ پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے لیگ کی شکایات کو محض تصوراتی پیداوار قرار دیا، جبکہ آزاد نے اپنے نیتا کی پیروی کرتے ہوئے اسے دروغ بافیوں کا پہاڑ بتایا، جبکہ ایک معاصر ہندو مبصر ایس سری نواس نے مجلہ ایمپائر ریویو اینڈ میگزین جنوری 1941 میں اپنے ایک مضمون میں جو شروع سے آخر تک مسلمانوں کے خلاف لکھا گیا تھا یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ یوم نجات میں حصہ لینے والے صرف لیگی مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ سینکڑوں ہزاروں اچھوت، پارسی، عیسائی اور ہندو بھی اس میں شریک ہوئے تھے۔ کانگریسی دور حکومت ایک لحاظ سے مسلمانوں کے لیے خدا کی رحمت ثابت ہوا، کیونکہ ان پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اب متحدہ ہندوستان میں ایک متحدہ حکومت کا قیام قطعاً ناقابل عمل ہے اور ان کے لیے مرکز سے علیحدگی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ چودھری رام نندن نے 18 اکتوبر 1938 کو اسٹار آف انڈیا کلکتہ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ کانگریس کی زیادتیاں اور سازشیں شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان کے نصب العین کی طرف تیزی سے باہر لیے جا رہی ہیں، کیونکہ مسلمان کانگریس کے ساتھ کسی منصفانہ سمجھوتے یعنی فیئر ڈیل سے قطعاً مایوس ہو چکے ہیں۔ چودھری رام نندن کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، کیونکہ کانگریسی وزارتوں کے خاتمے کے محض 3 ماہ بعد آل انڈیا مسلم لیگ نے قرارداد لاہور منظور کر لی۔ یوم نجات، اس 2 سالہ عہد ستم میں مسلمانوں پر جو کچھ بیتی اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اکتوبر 1947 میں کانگریسی وزارتوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، فیصلہ کیا، تو قائد اعظم نے 2 دسمبر 1949 کو ایک بیان میں مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ 22 دسمبر کو کانگریسی وزارتوں کے خاتمے پر اپنے دلی اطمینان کے اظہار کے طور پر یوم نجات منائیں۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ ہندوستان کے طول و عرض میں صوبائی، ضلعی اور ابتدائی لیگیں پبلک جلسے منعقد کریں اور نماز شکرانہ ادا کی جائیں۔ آپ نے امید ظاہر کی کہ تمام جلسے مکمل نظم و ضبط اور احساس انکساری کے ساتھ منعقد کیے جائیں گے اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جو کسی دوسری قوم کے لیے تکلیف دہ ہو، کیونکہ مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں بنیادی طور پر ان کی ذمہ دار کانگریس ہائی کمان ہے۔ اس موقع پر قائد اعظم کی طرف سے حزب ذیل قرارداد جلسوں میں منظوری کے لیے بھیج دی گئی تھی کہ یہ جلسہ اس رائے کا اظہار کرتا ہے کہ کانگریسی وزارتوں نے اپنی مسلم دشمن پالیسیوں سے اپنا یہ دعویٰ باطل ثابت کر دیا ہے کہ وہ انصاف اور معقولیت کے ساتھ تمام مفادات کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس جلسے کی پختہ رائے ہے کہ کانگریسی وزارتیں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے حقوق و مفادات کے تحفظ میں مکمل طور پر ناکام رہیں، انہوں نے مجالس قانون ساز میں اور اس سے باہر مسلمانوں کی ثقافت کو تباہ و برباد کیا، ان کی مذہبی اور معاشرتی زندگی میں مداخلت کی اور ان کے اقتصادی اور سیاسی حقوق کو پامال کیا۔ کانگریسی وزارتوں نے ایک ایسی فضا قائم کر دی جس سے ہندو پبلک میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہندو راج قائم ہو گیا ہے، لہٰذا یہ جلسہ مختلف صوبوں میں کانگریسی حکومتوں کے خاتمے پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتا ہے اور مسرت کے ساتھ آج کے دن پچھلے 2.5 سالہ ظلم و تشدد اور ناانصافی سے چھٹکارے پر یوم نجات مناتا ہے۔ قائد اعظم کی اس اپیل نے کانگریسی لیڈروں کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ انہوں نے اس اعلان کو بے وقت، اشتعال انگیز، اینٹی نیشنل قرار دیا۔ قائد اعظم پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ نے منتخب حکومتوں کے خاتمے پر خوشی کا اظہار کیا اور افسر شاہی کی حکومت کا خیر مقدم کرنے کے علاوہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف اکسایا ہے۔ یہ اعلان فرقہ وارانہ کشمکش کو مزید تیز کر دے گا۔ کانگریسی ہندوؤں کے علاوہ پنجاب کے وزیر اعظم سر سکندر حیات اور یونینسٹ پارٹی کے راجہ غزنفر علی خان اور میر مقبول محمود نے بھی اس فیصلے پر سخت اعتراضات کیے۔ انہوں نے اس فیصلے کو پریشان کن اور فرقہ وارانہ اتحاد کے منافی قرار دیا۔ قائد اعظم نے ان تمام من گھڑت الزامات کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہماری موجودہ تحریک ہندوؤں کے خلاف نہیں، بلکہ اس سے صرف کانگریسی حکومت کی مذمت مقصود ہے۔ قائد اعظم کے اس اعلان کا تمام ہندوستان میں خیر مقدم کیا گیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ دیگر اقلیتوں، پارسی، پست اقوام اور جسٹس پارٹی نے بھی قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا اور یوم نجات ہندوستان کے بڑے شہروں سے لے کر دیہاتوں تک میں بڑے نظم و ضبط اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اخبار نیو اڑیسہ کے ایڈیٹر نے یوم نجات کو ہندوستانی تاریخ کا ایک سنہری دن قرار دیا، کیونکہ اس روز ہزاروں مسلمان اور ہندو اس غرض سے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ظلم و استبداد سے نجات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے۔ ایم سی رانجھا، صدر آل انڈیا اچھوت ایسوسی ایشن نے بھی قائد اعظم کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا اور اس مطالبے کی پرزور تائید کی کہ کانگریسی وزارتوں کی غلط کاریوں کی چھان بین کے لیے ایک شاہی کمیشن مقرر کیا جائے۔ پارسیوں نے بھی یہ دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا تھا۔ شاہی مسجد لاہور میں نماز جمعہ کے بعد یوم نجات کے سلسلے میں ایک جلسے میں ملک برکت علی نے کہا کہ 2.5 سالوں میں اقلیتی صوبوں میں مسلمانوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کا جو کچھ حشر جلیاں والا باغ کے مظالم اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ پارسیوں کی طرف سے ہومی رستم جی نے اپنے خطاب میں کہا، آج بلا شبہ جناح ہندوستان کی تمام اقلیتوں کا ہیرو ہے جو تن تنہا کانگریس کی فاشلزم کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ پارسی قوم کو مسٹر جناح کی لیڈرشپ پر مکمل اعتماد ہے اور ہم بھی جناح کی فوج میں شامل ہیں۔ 22 دسمبر کو بمبئی میں اسماعیل ابراہیم چندریگر کی زیر صدارت ایک جلسے میں کریم بھائی ابراہیم نے جو قرارداد پیش کی اچھوت رہنما ڈاکٹر امبیدکر نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ آج ہندوستان میں برطانوی حکومت کی پوزیشن ایک ریسیور کی ہے جس کی تحویل میں فریقین کی متنازع جائیداد ہے۔ اگر کانگریس نے ریسیور کو ڈرا دھمکا کر یا مار پیٹ کرے جائیداد ہتھیار لی تو کانگریس کا یہ فعل نہ صرف برطانوی حکومت بلکہ اقلیتوں کے خلاف بھی ایک جرم قرار پائے گا۔ اسی جلسے کے متعلق روزنامہ ٹائمز آف انڈیا نے لکھا تھا کہ بمبئی میں ایسا اور اتنے سکون کے ساتھ کوئی اور اجتماع نہیں ہوا۔ یوم نجات ہندوستان کے طول و عرض میں جس انتہائی نظم و ضبط اور باوقار طریقے پر منایا گیا، اس کے بارے میں روزنامہ اسٹیٹسمین کے سابق ایڈیٹر آرتھر مور نے لکھا تھا، یہ دن قریب قریب مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا گیا اور کوئی ہنگامہ نہیں ہوا اور ذمہ دارانہ لہجے میں دل سے شکر ادا کیا گیا تھا۔ یوم نجات ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس واقعے نے یہ ثابت کیا کہ قائد اعظم نے کس طرح ایک مختصر عرصہ میں ہندوستان کے طول و عرض میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر کے یہ ثابت کیا کہ وہی مسلمانوں کے واحد اور صحیح نمائندہ ہیں۔ یوم نجات نے کانگریس کے اس دعوے کو باطل ثابت کیا کہ وہ تمام ہندوستان کی نمائندگی کرتی ہے۔ یوم نجات قائد اعظم کی قیادت کی اس بنیادی صفت کا بھی مظہر تھا کہ کس طرح اور کب ضرب لگائی جائے۔ قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کی تنظیم نو۔ اسٹینلے وولپرٹ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا میں چند ہی افراد ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کے دھارے کو نمایاں طور پر موڑتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کے نقشے میں قابل ذکر انداز میں تبدیلی لاتے ہیں، اور ایسا فرد تو خال خالی ہوتا ہے جو کسی نئی قومی ریاست کی تشکیل کرے۔ البتہ جناح کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے یہ تینوں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ وولپرٹ تو موجودہ دور کا مورخ ہے جس نے شاید محمد علی جناح کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن والپرٹ کی اس تحریر سے تقریباً 73 سال قبل وزیر امور ہند ای ایس مونٹیگو نے نومبر 1917 میں اسی جناح سے ملاقات کے بعد لکھا تھا کہ جناح داخل ہوا، نوجوان شائستہ باوقار دلائل کے ہتھیاروں سے مسلح، اپنی اسکیم کی برتری پر مصر اور مزد، اس سے کم پر یہ راضی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں پہلے ہی تھکا ہوا تھا، اس نوجوان نے تو مجھے بالکل زج کر کے رکھ دیا۔ چیمسفرڈ نے اسے الجھنے کی کوشش کی، اس نو عمر سیاستدان نے اسے بری طرح جکڑ کے رکھ دیا جیسے مکڑی اپنے جالے میں مکھی کو۔ ذہانت اور فراست جناح کی خصوصیات ہیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایسے قابل اور ہونہار آدمی کے ہاتھ میں اپنے ملک کے معاملات کی باگ نہیں ہے۔ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ قائد کے سوانہ نگاروں میں مطلوب الحسن سید اور ہیکٹر بولیتھو نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز بمبئی کے گوکل داس تیج پال اسکول سے کیا، جبکہ رضوان احمد کی جدید تحقیق یہ ہے کہ آپ نے 4 جولائی 1887 کو کراچی کے سندھ مدرسۃ الاسلام سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ کچھ عرصے بعد آپ کو بمبئی جانا پڑا، جہاں آپ نے انجمن اسلام ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ 23 دسمبر 1888 کو آپ دوبارہ کراچی آ گئے اور سندھ مدرسۃ الاسلام میں تیسرے درجے تک تعلیم جاری رکھی۔ 5 جنوری 1891 کو، جبکہ آپ چوتھے درجے میں زیر تعلیم تھے، آپ کا نام اسکول سے طویل غیر حاضری کی بنا پر خارج ہو گیا۔ آپ 8 مئی تا 31 اکتوبر 1892 چرچ مشن اسکول کراچی کے چھٹے درجے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ قائد اعظم جنوری 1893 میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں انگلستان روانہ ہوئے۔ مسز سروجنی نائیڈو، اے اے رعوف، مطلوب الحسن سید، ہیکٹر بولیتھو اور غلام علی الانا نے اپنی تصانیف میں آپ کی روانگی کا سن 1892 لکھا اور اس سفر کا مقصد قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا بیان کیا ہے، جبکہ رضوان احمد کی تحقیق کے مطابق قائد اعظم کے انگلستان جانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے والد نے کراچی سے جو اشیاء تجارت وہاں بھیجی تھیں ان کے بقایاجات وصول کریں، اپنے کاروبار کو مزید وسعت دیں اور کاروباری تربیت حاصل کریں۔ بدقسمتی سے کاروبار میں اس حد تک خسارہ ہو گیا کہ نوجوان جناح کو بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کا سوچنا پڑا۔ چنانچہ آپ نے 5 جون 1893 کو لنکنز ان میں داخلہ لیا اور 29 اپریل 1896 کو آپ کے بیرسٹر ہونے کا باقاعدہ اعلان ہوا۔ 1896 میں قائد اعظم جب ہندوستان واپس لوٹے تو آپ نے کراچی کے بجائے بمبئی کو اپنی قسمت کی بازیگاہ بنایا۔ آپ کی عملی زندگی کے ابتدائی 3-4 سال نہایت تنگ دستی میں گزرے۔ اتنے بڑے شہر میں آپ بالکل گمنام آدمی کی حیثیت رکھتے تھے۔ مالی حالت انتہائی ناگفتگو تھی۔ روزانہ گھر سے دفتر پیدل جاتے اور خالی ہاتھ ہی واپس آتے۔ بلاآخر قسمت نے ساتھ دینا شروع کیا۔ 1900 میں پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی ایک عارضی اسامی نکلی جو انہیں 3 ماہ کے لیے ملازمت فراہم کر سکتی تھی۔ قائد اعظم نے یہ ملازمت قبول کر لی۔ اگرچہ اس ملازمت میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی لیکن آپ نے ملازمت کا خیال دل سے نکال دیا، اور جب آپ کو 1500 روپے ماہوار ملازمت کی پیشکش کی گئی تو آپ نے کہا کہ میں 1500 روپے روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ اپنی محنت اور دیانت کے بلبوتے پر آپ نے اپنی اس بات کو سر ثابت کر دکھایا اور 1936 میں آپ نے ایک مقدمے میں پیشی کے سلسلے میں 1500 روپے روزانہ حاصل کیے۔ 1900 میں ان کی کامیابی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ بمبئی کی باعث اعزاز اورینٹ کلب کے ممبر بن گئے تھے۔ بقول خود ان کے اس کامیابی کا راز کردار، جرت، محنت اور استقلال میں مضمر تھا۔ سیاست میں حصہ۔ قائد اعظم نے ہندوستان واپسی پر وکالت کے ساتھ ساتھ سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے پہلی مرتبہ 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں شرکت کی اور محض 8 سال کے مختصر عرصے میں کانگریس کے تجربے کار اور گھاک سیاستدانوں کے درمیان ایک ممتاز اور نمایاں مقام بنا لیا، جس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے کہ 1914 میں آپ کانگریس کے اس 4 رکنی وفد میں شامل تھے جس نے انڈیا کونسل کی تشکیل نو کے سلسلے میں وزیر امور ہند سے انگلستان میں ملاقات کی تھی۔ اس موقع پر کانگریس کے ایک سابق صدر سر ولیم وڈربرن نے وزیر امور ہند سے ارکان کا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا کہ مسٹر جناح ان کے ترجمان ہوں گے۔ ابتدا میں آپ ہندو مسلم اتحاد کے بہت حامی تھے، یہی وجہ ہے کہ 1910 میں آپ نے کانگریس کے اجلاس میں ڈسٹرکٹ بورڈوں اور میونسپلٹیوں وغیرہ میں جدا گانا انتخاب رائج کرنے کی سخت مخالفت کی تھی۔ 1910 میں قائد اعظم نے اپنی پارلیمانی زندگی کا آغاز کیا۔ 4 جنوری 1910 کو آپ بمبئی سے امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل کے رکن منتخب ہوئے، جہاں آپ نے جرأت اور بے خوفی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جنوبی افریقہ کی حکومت نے جب ہندوستانیوں پر مظالم کا سلسلہ شروع کیا تو آپ نے کاؤنسل میں صدائے احتجاج بلند کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ہندوستانیوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اس پر کاؤنسل کے صدر لارڈ منٹو گورنر جنرل نے آپ کو اپنے الفاظ واپس لینے کو کہا، مگر آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعے کا ہندوستانی اخبارات میں بہت چرچا ہوا اور انہوں نے آپ کی اس جرأت مندانہ تقریر کو نمایاں سرخیوں کے ساتھ شائع کیا۔ اسنا اشیری نامی ایک اخبار نے اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے لکھا، امپیریل کاؤنسل میں جو بحث جنوبی افریقہ کے مسئلے پر شروع ہوئی، اس میں بمبئی کے ممبر آنریبل مسٹر جنا نے نہایت وضاحت سے مدلل تقریر کی۔ دوران تقریر انہوں نے جوش میں آ کر نیٹال میں ہندوستانیوں سے بدسلوکی پر سخت بے رحمانہ الفاظ استعمال کیے۔ اس پر پریزیڈنٹ نے ان کے استعمال الفاظ پر ان کی توجہ مائل کی۔ مسٹر جنا نے تقریر جاری رکھتے ہوئے الفاظ کو سخت ترین اور نہایت غیر منصفانہ میں تبدیل کر کے بحث کو زیادہ لطف آمیز بنا دیا۔ مسٹر جنا کا طرز عمل اور طرز تقریر نہایت عمدہ ہے اور امید کی جاتی ہے کہ وہ بڑے زبردست جنگجو ممبر ثابت ہوں گے۔ آپ کاؤنسل کی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1913 میں آپ نے وقف اعلیٰ سے متعلق ایک بل کاؤنسل میں پیش کیا۔ ہندوستانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی غیر سرکاری مسلمان ممبر کے پیش کردہ بل کو قانونی حیثیت حاصل ہوئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت۔ اگرچہ قائد اعظم باقاعدہ طور پر 10 اکتوبر 1913 کو لیگ میں شامل ہوئے تھے، تاہم یہ حقیقت نظر انداز کی جاتی رہی ہے کہ وہ اگست 1910 سے ہی لیگ کے معاملات میں دلچسپی لے رہے تھے۔ عزیز مرزا سیکرٹری لیگ نے بامبے پریزیڈنسی مسلم لیگ کے قیام کے سلسلے میں وہاں کا دورہ کیا تو انہوں نے 14 اگست 1910 کو محمد یوسف اسسٹنٹ سیکرٹری کو لکھا کہ میں محمد علی جناح کو لیگ کا ممبر بننے کی ترغیب دلوانے میں کامیاب ہوا ہوں، جو ہمارے موقف کو حقیقی معنوں میں تقویت پہنچانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ لیگ کے کہنے پر محمد علی جناح نے وقف ولاد کا بل امپیریل کاؤنسل میں پیش کیا تھا۔ 31 دسمبر 1912 کو قیصر باغ لکھنؤ میں لیگ کاؤنسل کا اجلاس لیگ کے آئین میں تبدیلی کے سلسلے میں منعقد ہوا تھا، جس میں جناح بھی شریک تھے۔ اس ضمن میں ایک اور واقعے کا تذکرہ ضروری ہے۔ حادثہ مسجد کانپور کے سلسلے میں مولانا محمد علی اور وزیر حسن کی انگلستان سے واپسی کے موقع پر بمبئی میں 2 تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جن میں سے ایک تقریب کا اہتمام انجمن ضیاء الاسلام نے 20 دسمبر 1913 کو کیا تھا، جس کی صدارت محمد علی جناح نے کی تھی۔ 30 دسمبر 1913 کو آپ نے لیگ کاؤنسل کے اجلاس میں شرکت کی اور لیگ کے آئین میں ہندوستانی حالات کے مطابق سیل گورنمنٹ کا حصول آپ ہی کے نظریات کا عکس تھا۔ قائد اعظم کی رائے میں ہندو مسلم اتحاد کے بغیر ہندوستان کی آزادی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آپ 27 سال تک کانگریس اور لیگ کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے رہے۔ یہ آپ ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ 1915 سے 1921 تک دونوں سیاسی جماعتوں کے اجلاس ایک ہی مقام پر بیک وقت منعقد ہوتے رہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پہلا اور آخری معاہدہ لکھنؤ پیکٹ بھی آپ کی ہی صحیح سے طے پایا تھا۔ 1915 کے لگ بھگ میں جب آئرلینڈ کی مانند ہند میں بھی ہوم رول تحریک کا آغاز ہوا تو 1916 میں بی جی تلک نے 23 اپریل کو پونا میں، جبکہ مسز اینی بیسنٹ نے اسی سال 1 ستمبر کو مدراس میں ہوم رول لیگ قائم کی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب مسز بیسنٹ نے اپنی لیگ کے قیام کے سلسلے میں مختلف لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنی اس تحریک کا سب سے بڑا مرید محمد علی جناح کو پایا تھا۔ محمد علی جناح 17 جون 1917 کو بامبے ہوم رول لیگ میں شامل ہوئے اور اسی روز انہیں لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ جناح اس وقت بمبئی کے سماجی اور سیاسی حلقوں میں ایک ممتاز اور نمایاں مقام بنا چکے تھے۔ امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل کے ممبر ہونے کے علاوہ وہ کانگریس اور لیگ دونوں کی ایک اہم شخصیت کے طور پر سامنے آئے تھے۔ ان کی کرشماتی شخصیت اور قائدانہ صلاحیتوں کے سبب بامبے ہوم رول لیگ ہندوستان بھر کی مضبوط ترین برانچ کے طور پر ابھری تھی۔ برطانوی اشتہار کی ایک علامت، بمبئی کا گورنر لارڈ ولنگٹن ابتدا ہی سے ہوم رول تحریک کی مخالفت میں پیش پیش تھا۔ 1916 میں جب ولنگٹن نے بمبئی میں مسز بیسنٹ کا داخلہ ممنوع قرار دیا تو محمد علی جناح نے اس کی سخت مخالفت کی اور مسز بیسنٹ کی نظر بندی سے متعلق لیجسلیٹو کونسل میں سوالات دریافت کیے۔ یہاں پر پارٹ 9 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 10 سماعت فرمائیے۔